أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. بزرگان محترم, اس وقت یہ سورۃ الطلاق کی تلاوت کی گئی ہے اور پچھلے دو مجلسوں میں بھی اسی سورت کی ابتدائی ایک آیت کا بیان ہوا تھا اور جیسا کہ اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا اور آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک ہی بند نہیں ہے بلکہ زندگی کے جو سارے معاملات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے دین کے ہر شعبے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں کہیں تنگی بھی ہونے نہیں دی, یعنی ایسی اصولی ہدایات دی ہیں کہ آدمی ان سب کا خیال رکھے تو دین اور دنیا درست بھی ہو جائے, اور اس کے ساتھ اتنی ساری ہدایات بھی نہیں ہیں کہ آدمی کا جو دنیاوی زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے اندر عجیب اعتدال رکھا ہے. تو جس طرح تعلیمات جو ہیں وہ عبادات کے بارے میں ہیں اسی طریقے سے جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں. انہی میں سے نکاح ہے اور طلاق ہے. نکاح کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ایجاب ہو، قبول ہو، اور اس سے پہلے خطبے کا پڑھنا سنت ہے. بہتر ہے کہ مسجد میں ہو، دو گواہ ہوں. اگر گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا. دونوں گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے اور دونوں مرد ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ نکاح کے معاملات میں حتی الامکان ان احکام کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن شریعت کے احکام جس طریقے سے نکاح سے متعلق ہے، اسی طریقے سے طلاق سے بھی متعلق ہے. لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ لوگ نکاح میں تو خود کچھ شریعت کے احکام کا خیال کرتے ہیں، لیکن طلاق کے اندر شریعت کے احکام کا شاد و نادر ہی کوئی آدمی خیال کرتا ہو، اللہ کا کوئی بندہ ہو. ورنہ عام طور سے جب غصہ آتا ہے تو جب آ گیا جوش تو نہ رہا ہوش، پھر الٹا سیدھا جس طریقے سے ہوا طلاق دے دی. اور شریعت نے طلاق سے متعلق جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر کافی ساری آیات، اگر آپ دوسرا پارہ پڑھیں تو آدھے پارے سے لے کر اور تقریباً آخر پارے کے آخری حصے سے ایک دو رکوع پہلے تک سارا کا سارا طلاق کا ذکر ہے. آپ پڑھ لیجئے، دوسرے پارے میں تقریباً آدھے کے قریب سپارہ جو ہے وہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے. اسی طریقے سے یہ جو سورت ہے اس میں تو سارا ہی طلاق کا ذکر کیا گیا ہے اور طلاق کے احکام ذکر کیے گئے ہیں. تو جو آیت تلاوت کی گئی تھی پچھلے دو مجلسوں میں اس کا ترجمہ اور پھر اگلی آیات کا ترجمہ، پہلے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اب یہ سورت جو ہے یہ جلدی پوری ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، اور اس عدت کی گنتی کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، ہاں مگر یہ کہ خود ہی وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو آدمی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے خود اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے، اور مخاطب تم نہیں جانتے کہ شاید کہ اللہ تعالی اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. اور جب یہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی عدت پوری ہو جائے تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھو، ورنہ تو معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو، اور دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی وہ اللہ کے لیے قائم کریں. اور اس کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ متعین کیا ہے. اور جو عورتیں ماہواری سے نا امید ہو جائیں تمہاری عورتوں میں سے، تو اگر تمہیں ان کی عدت میں شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں. اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ ان کو وضع حمل ہو جائے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. تم ان عورتوں کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور دیکھو ان عورتوں کو تنگ مت کرو، ان عورتوں کو نقصان مت پہنچاؤ ان کو تنگ کرنے کے لیے. اور اگر یہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان کو خرچہ دیتے رہو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اور اگر یہ عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت ان کو دو، اور آپس میں مشورے کے ساتھ معروف طریقے سے معاملات طے کرو، اور اگر تم نے ایک دوسرے پر تنگی کی تو کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس آدمی کے رزق کو تنگ کر دیا گیا تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس چیز کا جو اللہ نے اس کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ذکر چل رہا ہے طلاق کا، لیکن جگہ جگہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرو، اور دیکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس پوری آیات میں طلاق اور اس سے متعلق احکام کا ذکر جتنا ہے اتنی ہی یہ بات بھی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ سے ڈرو، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بیچ میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میاں بیوی کے اختلافی معاملات میں جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت متقی ہوگا تقوی اختیار کرے گا، لیکن تقوی کا مطلب حقوق کی ادائیگی، اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ شوہر اور بیوی میں سے اگر دونوں میں اختلاف ہے تو ان میں سے جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دے گا، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، ایسی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات بتلا دی کہ دیکھو جب میاں بیوی کا اختلاف ہو تو میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے گا تو ٹھیک ہے گھر کمرے میں تو صرف شوہر اور بیوی ہے، ہاں جی، تو شوہر نے اگر بیوی پر اس کو ظلم کیا تو اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ بیوی انتقام نہ لے سکے مگر جو رب ہے اس بیوی کا بھی اور تمہارا بھی وہ انتقام لینے کے اوپر قادر ہے۔ تو اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کے حقوق ادا کیے تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آسانی ہوگی۔ یہی معاملہ عورت کا، کہ عورت اگر اپنے شوہر کو ستانا چاہے تو آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے پاس ستانے کے بہت طریقے ہیں، اس طرح مردوں کے پاس ستانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ مرد اور عورت اور تو کوئی ہے نہیں، تو اس طرح مرد اگر عورت کو ستانا چاہے تو بہت طریقوں سے ستا سکتا ہے اللہ کو نام رکھے، اور عورت اگر مرد کو تنگ کرنا چاہے تو وہ طرح طرح سے ستا سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور وہ معاملات ایسے ہیں کہ بس اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو شوہر اور بیوی میں سے جو آدمی تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا، تو اس کا انجام سب سے اچھا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان شوہر ہوتے ہیں ان کا جب بس چلتا ہے اپنی بیویوں کو بہت ستاتے ہیں، لیکن جب وہی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو معاملہ الٹ جاتا ہے، پھر وہ ساری کر فر نکل جاتا ہے شوہر کا، پھر بیوی اور بچے جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، اور بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کو ہمارے باپ نے کتنا ستایا تھا، اللہ نے ہر ایک کو آنکھیں دی ہیں، ہر ایک کو عقل دی ہے، عقل صرف شوہری کے پاس نہیں ہوتی، بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے، بچوں کے پاس بھی ہوتی ہے، خاندان والوں کے پاس بھی ہوتی ہے، چنانچہ وہ پھر پلٹ کے جوابی حملہ ہوتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے جو ہوتا ہے۔ اور اگر الٹ ہو، یعنی بیوی نے شوہر کو ستایا ہو، وہ بھی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور رب تو ضروری دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو دیکھنے ہی والا ہے، تو پھر انجام اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ میاں بیوی میں سے جو آدمی اللہ سے ڈر کر صحیح راستہ اختیار کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیں گے اور اس کا انجام سب سے بہتر ہوگا. ایک تو بات یہ دنیاوی انجام بھی اور آخرت کا انجام بھی. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی جو ان یہاں ان آیات سے معلوم ہوئی کہ تقویٰ جو ہے وہ صرف مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس طرح تقویٰ کی ضرورت مسجد میں ہے اسی طریقے سے تقویٰ کی ضرورت گھر میں بھی ہے, اسی طریقے سے تقویٰ کی ضرورت دکان میں بھی ہے, اسی طریقے سے بازار میں بھی ہے, دفتر میں بھی ہے, جہاں بھی آدمی مومن موجود ہے تو وہ ہے اور اس کا پروردگار ہے. اگر وہ مسجد کے اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ گھر میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اگر دکان پر اور دفتر میں کوئی خیانت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے, حقوق مارتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے نہیں ہیں, وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو جو آدمی تقویٰ اختیار کرے تو اس کو سب جگہ تقویٰ اختیار کرنا ہوگا, مسجد میں بھی, گھر میں بھی, دکان پہ بھی, دفتر میں بھی, تب آدمی متقی سمجھا جاتا ہے. اس کے بغیر تقویٰ جو ہے وہ صرف نام کا تقویٰ ہوگا, حقیقت میں تقویٰ نہیں ہوگا. اب یہ قرآن مجید کی آیات لے لیجئے. پچھلے درس کی جو آیت تھی اس کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اور وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, تم نہیں جانتے کہ شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. کیا مطلب؟ کہ طلاق دینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور کبھی بھی تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے, کیونکہ بسا اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر آدمی کے خیالات بدل جاتے ہیں اور پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے طلاق کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے, اور اگر طلاق دینی ہو تو کبھی بھی ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے, کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ آج آپ کے خیالات کیا ہیں, آج آپ کے حالات کیا ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب نئے مسائل پیدا ہوں گے تو آپ کے نئے خیالات کیا ہوں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, تم نہیں جانتے کہ اللہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا فرما دے. آگے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو ان کو معروف طریقے سے اپنے پاس رکھو اور معروف طریقے سے یا معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو. کیا مطلب؟ کہ عدت پوری ہونے کے بعد ایک طلاق دی, ایک طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی, تو جب عدت پوری ہو جائے گی تو تین ایام, تین ماہواریاں جب عورت کو آ جائیں گی, عدت پوری ہو جائے گی, تو خود بخود وہ آپ کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. اب اگر کوئی آدمی بیوی کو ستانا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب وہ بالکل عدت کے آخر میں پہنچ جائے تو ایک طلاق اور دے دے, جب ایک اور طلاق دے گا تو پھر اس کی عدت شروع ہوگی. اس طریقے سے بلا وجہ وہ عدت لمبی ہوتی چلی جائے گی. یا اس نے وہ رجوع کر لیا, رجوع کرنے کے بعد کچھ دن اپنے پاس رکھا اور پھر جناب طلاق دی, اب جب دوبارہ طلاق دے گا پھر دوبارہ عدت شروع ہوگی. تو یا شوہر کا مقصد کوئی بیوی کو رکھنا نہیں ہے بلکہ بیوی کو تنگ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ حرکت مت کرنا. جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو معروف طریقے سے ان کو اپنے ساتھ رکھو ورنہ معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو. معروف کا مطلب دو ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ آیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, کہ عورتوں کو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. معروف طریقے سے رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ شریعت نے جو عورتوں کے حقوق دیے ہیں وہ حقوق پورے کرو, اگر آپ بیوی کو رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا خرچہ برداشت کریں، اس کا نام نفقہ، اس کی رہائش، اس کا دکھ سکھ، سردی گرمی، سب چیزوں کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ہے معروف طریقہ، یہ تو شریعت کی طرف سے پابندی ہے. اس کے علاوہ جو حقوق ادا کیے جائیں گے وہ بھی اس علاقے، اس خاندان، اپنے خاندان کے عرف کے مطابق. یعنی آپ علاقے اور خاندان کا جو عرف ہے اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ عورت یا شوہر یہ سب اس کے عادی ہوتے ہیں. اگر آپ سب گھر میں ایک ہی طرح کے، مثلا عام گھروں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو وہ کپڑا نہیں پہناتے بلکہ ٹاٹ پہناتے ہیں کہ جی بس یہ پہن لو تم، تو کیسی اجازت ہوگی؟ تو معروف طریقہ نہیں ہے. ایک تو شریعت کے خلاف ہوا، دوسرا عرف کے خلاف ہوا. اور قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رکھنا ہے تو ان کو معروف طریقے سے رکھو، یعنی جس طرح اور دنیا کی عورتیں رہتی ہیں اس طرح آپ کی بیوی رہے گی. آپ کوئی آسمان سے نرالی نہیں اترے، آپ کی بیوی کوئی نرالی نہیں اتری. آپ بھی شوہر ہو، دنیا میں اور بھی شوہر ہے، وہ بھی بیوی ہے، اور بھی بیویاں ہیں. جس طرح دنیا میں اور شوہر اور بیویاں طریقے سے رہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو رہنا ہوگا. تو معروف میں دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ بیوی کو جب رکھا جائے تو شریعت کے احکام کا خیال رکھا جائے، دوسرا یہ کہ شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ جو عرف اور عادت ہے وہ اس کے مطابق اس کو کھلایا جائے پلایا جائے. اب سب گھر میں تو کبھی گوشت بنتا ہے، کبھی سبزی بنتی ہے، کبھی دال بنتی ہے. آپ نے کہا دال ہی پکاتی جاؤ. اب ظاہر ہے کیا ٹھیک ہے، کھانا تو زندہ میں رہ سکتی ہے عورت، لیکن کوئی معروف طریقہ تو نہیں ہے. جس طرح دنیا میں سارے گھروں میں رہتی ہیں عورتیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنی بیوی کو رکھنا ہوگا. اسی طرح قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تصریحهم بإحسان، کہ اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. اور یہاں فرمایا فارقوهن بالمعروف، کہ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو معروف طریقے سے اس کو چھوڑو، یعنی اچھے طریقے سے چھوڑو. آپ جب دلہن کو لے کر آئے تھے تو طریقے سے لے کر آئے تھے، اب جب دلہن کو الوداع کہہ رہے ہو تو بھی طریقے سے الوداع کہو. چنانچہ پچھلی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق سے زیادہ نہ دی جائے. پھر وہ عدت آپ کے گھر میں گزارے گی، آپ اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے. ابھی قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. تو وہ بیوی جس کو آپ نے طلاق دے دی ہے اور جو آپ کے ہاں سے جا رہی ہے، وہ عدت کے دن آپ کے گھر میں گزارے گی، اس کا سارا خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا، اور وہ معروف طریقے سے. اور پھر جب وہ جائے گی تو جاتے وقت اس کو تحفہ بھی دینا چاہیے، جاتے وقت اس کو تحفہ بھی دینا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان عورتوں کو تحفہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو مالدار ہے وہ اپنے حساب سے دے اور جو تندست ہے وہ اپنے حساب سے دے. اب دیکھو یہ شریعت نے طلاق کا طریقہ تجویز کیا ہے کہ وہ ایک طلاق ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ایک طلاق سے زیادہ تین طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. آدمی ویسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جسے اور گناہ کبیرہ، صرف ایک طلاق دینی چاہیے. پھر جب وہ عدت گزارے گی، آپ کے گھر میں گزارے گی، آپ دھکا دے کر اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. پھر جب وہ جانے لگے گی، آپ اس کو تحفہ دیں گے، اور کچھ تحفہ دیں گے، جوڑا دیں گے، اور وہ مالدار اپنے حساب سے جوڑا دے گا اور تحفہ دے گا، اور جو فقیر آدمی ہے وہ اپنے حساب سے. اب وہ چلی گئی، اب وہ دلہن کو آپ لائے تھے صحیح طریقے سے، آپ نے الوداع بھی کیا صحیح طریقے سے. پھر کبھی اگر دوبارہ آپ آپس میں نکاح کرنا چاہو تو راستہ کھلا ہوا، کیونکہ ابھی تک آپ نے تین طلاقیں تو نہیں دی. تین طلاقیں دے دیتے تو راستہ ہی بند ہو جاتا. اب ایک طلاق دی، سنت کے مطابق آپ نے سارا کام کیا، تو اللہ بھی راضی، اس عورت کے دل پر بھی کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ یاد کرے گی کہ جناب ایسا اچھا شوہر تھا کہ اس نے جب الوداع کہا تو بھی طریقے سے الوداع کہا. یہ سارے احکام شریعت نے دیے، اور یہاں یہی بات ارشاد فرمائی گئی. فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو معروف طریقے سے یا تو ان کو اپنے پاس رکھو، تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ معروف طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو، اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو بہت بالفتہ میں فتوے آتے ہیں، تو جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ نہ تو میں اس کو طلاق دوں اور نہ ہی اس کو آباد کروں. چنانچہ وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر میں، وہ بھی عورتیں بھی بڑی ضدی ہوتی ہیں، وہ اپنا لڑ لڑا کے چلی گئی. اب اس نے کہا ٹھیک ہے تم لڑ کے چلی جاؤ، تو ماں بیٹھی رہا میں وہاں بیٹھا ہوں. چھ سال، آٹھ سال، دس سال گزر جاتے ہیں، وہ یہ نام کا شوہر ہے حقوق نہیں ادا کر رہا، وہ نام کی بیوی ہے حقوق نہیں ادا کر رہی، وہ وہاں منہ پھلائے بیٹھی ہے، وہ یہاں منہ پھلائے بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے غصے کی آگ میں جل رہا ہے، وہ اپنے غصے کی آگ میں، دس سال اسی غصے میں دونوں خرچ کر دیتے. بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ ارے بھائی تم سے اگر نہیں رہا جاتا تو طریقے کے ساتھ جو شریعت نے کہا ہے ایک طلاق دے دو، تحفہ دو ایک دوسرے کو، اور اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ. زمین خدا تنگ شوہر کے لیے کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں، اور عورتوں کے لیے شوہر کی کمی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ رستہ پیدا فرما دیتے ہیں. آگے قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیں گے. لا الہ الا اللہ. یہاں فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف طریقے سے رکھو، ورنہ معروف طریقے سے ان کو چھوڑ دو. آج کی وہ دوائی عادل منکم، اور دو عادل آدمی گواہ بنا لو. عام حالات میں طلاق دینے کے اندر گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سامنے بیوی کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. اگر آپ تنہائی میں بھی لکھ دیں گے اور دستخط کر دیں گے تو دستخط کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. بلکہ جب آپ لکھ دیں گے، چاہے آپ نے دستخط نہ بھی کی ہو، اپنے ہاتھ سے لکھ دیں گے طلاق کے الفاظ یا زبان سے بول دیں گے، طلاق ہو جائے گی. عام حالات میں طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ جب آدمی طلاق دے تو گواہ بنائے، اور اگر طلاق پہلے دے دی تھی اور اب عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ ہم میاں بیوی بن کے رہیں، تو بھی مناسب یہ ہے کہ دو گواہ بنا لیں، دو گواہوں کو بٹھا لیں کہ بھئی میں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اس کی بھی غلطیاں تھیں، اس نے معافی مانگ لی، اور آپس میں ہم دونوں صحیح طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا. اسے کہا جاتا ہے کہ طلاق میں بھی رجوع، طلاق میں بھی گواہوں کا بنانا مستحب ہے، اور جب طلاق کے بعد رجوع کیا جائے اس وقت میں بھی گواہوں کا بنانا مستحب ہے. ویسے عام حالات میں طلاق دینے کے لیے گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اس طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کے لیے بھی دو گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے تاکہ ہر بات سب کے سامنے ہو. تو فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ گواہی اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے، گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے کہ گواہوں گواہ جب بھی گواہی دے تو وہ کسی کا منہ دیکھ کر گواہی نہ دے، بلکہ اللہ کے لیے گواہی دے. یہ کئی جگہ آئی ہے، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو. اسی لیے جو بھی گواہ ہے، چاہے وہ عدالت میں گواہی دے رہا ہو، چاہے پنچایت کے سامنے گواہی دے رہا ہو، یا کسی عدالت میں یا کہیں کسی مجلس میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا منہ دیکھ کر کبھی زیادتی نہ کرے، بلکہ جو واقعہ صحیح صحیح ہے وہ واقعہ نقل کرے. اس کو کہا جاتا ہے کہ گواہی جب دی جائے اللہ کے لیے دی جائے، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بلکہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ بھی بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے. اور بار بار آپ بیٹھ گئے اور بار بار یہ فرماتے رہے، حتیٰ قلنا لیتہ سکت. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے تو بہتر ہے، ہم سمجھ گئے. اتنی بار آپ نے یہ بات دہرائی کہ صحابہ پر اثر ہوا کہ آپ اتنی بار مرتبہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایمان نام ہے سچی گواہی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، تو وہ گواہی بھی ایمان کی گواہی ہے، تو آدمی مومن ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر جھوٹی گواہی دے تو کفر کا اندیشہ ہے. اور آج کل آپ دیکھیے کہ عدالتوں میں ہمارے یہاں کیا حال ہے، جھوٹے گواہ، ٹاؤٹ، اور جناب جنہوں نے واقعہ دیکھا ہی نہیں، وہاں موجود ہی نہیں تھے، وہ وہاں جا کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ پناہ میں رکھ کے، اور اللہ کی قسم اٹھا اٹھا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. کوئی ہمارا کیا ایمان رہا جب اللہ کا نام لے کر جھوٹی گواہی دی جائے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھ کے. تو یہاں فرمایا کہ واقیم الشہادت للہ، گواہی قائم کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ، دیکھو یہ نصیحت کی جاتی ہے اس آدمی کو جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے. مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ. آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھار ایسے حالات تقریباً ہر انسان پہ پیش آتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے رستے بند ہو گئے اور اب کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، پھنس گیا ہوں میں چاروں طرف سے. ہر انسان پہ مختلف دوروں میں ایسا وقت آ جاتا ہے. تو اس وقت میں اگر آدمی تین کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد فرماتے ہیں، رستہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے. تین کام کون سے ہیں؟ ایک تو یہاں فرمایا گیا تقوی، کہ عین اس وقت میں جب سخت پریشان ہے آپ، اس وقت میں اللہ سے ڈرتے رہیں، کسی پر ظلم نہ کریں. ایک دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ہے صبر. اس وقت میں صبر سے کام لیں، یعنی اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو حتی الامکان انتقام نہ لیں، یا لیں بہت تھوڑا لیں، اور زیادہ صبر کرنے کی کوشش کریں. دو. اور تیسری چیز ہے رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا مانگتے رہے، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے رہے. یہ تین چیزیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، اور پھر یہ، اور پھر وہ، پھر جیل خانے چلے گئے. ہاں جی، جیل خانے میں سے اتنے عرصے رہے، پھر وہاں سے نکلے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو جس وقت ان کے بھائی ان کے پاس پہنچے ہیں تو ایک جملہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ قرآن نے نقل کیا ہے، تو فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو اس میں بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا کنا لخطا، تو کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عزت عطا کی، آپ کو ترجیح. تو تقوی، صبر اور انابت اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، صبر کرتا رہے، رجوع اللہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتا ہے. اسی کو قرآن نے یہاں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کا رستہ، اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اس کو عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. کیا عطا فرماتا ہے؟ دین دنیا کی نعمتیں، وہ چیزیں وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو عطا فرماتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے جہاں اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ متعین کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا دیر تو ہے، مگر اندھیر نہیں. اردو میں مثل مشہور ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور پیمانہ متعین کیا ہے, کچھ وقت تو لگتا ہے, تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, لیکن جب آدمی تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دیتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ سے اس کو عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بہت ہی مفید ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام رکھا الفرج بعد الشدہ, اور اردو میں اس کا نام ہے مصیبت کے بعد راحت. مصیبت کے بعد راحت, چھوٹا سا رسالہ ہے بڑے کام کا, اور خاص طور پر اگر آدمی پریشان ہو اور مصیبت میں مبتلا ہو, الجھنے ہو, ظلم ہو, تکلیف ہو, تو اس وقت میں اس رسالے کا مطالعہ بڑا مفید ہے. اور ہر آدمی پہ ایسا وقت آ ہی جاتا ہے, دنیا ہے یہ. اور اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ جس وقت میں آدمی پھنسا ہوا ہو, پریشان ہو, اس وقت میں جبکہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, اس وقت میں اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے فائدے میں ہے اور اللہ تعالی ضرور میرے لیے رستہ کھولیں گے. اس وقت میں یہ حسن ظن رکھنا افضل ترین عبادت ہے. ایک آدمی سخت پریشان ہے, سارے رستے بند ہیں اس کے, کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں ہے, اور آگے بس تباہی اور بندش ہی بندش نظر آ رہی ہے, اس وقت میں اگر آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے تو افضل ترین عبادت ہے. اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما رسالہ لکھا مصیبت کے بعد راحت. ہر مصیبت کے بعد راحت ہے, ہر مصیبت. قرآن مجید میں بھی ہے ان نمال عسری یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور اس کو عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے جہاں اس کو خیال بھی نہیں ہوتا, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرتا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ متعین کیا ہے. آگے پھر وہی عدت کا ذکر آیا کہ جو عورتیں حیض سے نا امید ہو جائیں تمہاری بیویوں میں سے, تمہاری عورتوں میں سے, اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اسی طرح وہ بچیاں جن کو بھی حیض نہیں آیا, تو اس میں یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے وہ زمانہ گزر گیا جس کو ناؤمیدی ریاض کا زمانہ کہتے ہیں کہ جب ماہواری بند ہو گئی, اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی, تو عام حالات میں تو 3 ایام ہیں لیکن اب اس کو تو ایام آ نہیں رہے, ختم ہو چکے ہیں, تو اس وقت میں اس کی عدت 3 مہینے ہوگی. اس طرح اگر کوئی بہت چھوٹی بچی ہے, اس کا نکاح ہو گیا تھا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے, تو اس صورت میں بھی وہ 3 مہینے ہوں گے. اور آگے فرما کہ وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن, اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی مدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت نہ تو 3 مہینے ہے اور نہ ہی 3 ایام ہے, کیونکہ ایام تو ہوتے نہیں حمل کے اندر, اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے, چاہے وضع حمل 8 مہینے بعد ہو, 8.5 مہینے میں ہو, یا 8 دن میں ہو, یا جتنی مدت میں بھی ہو. تو جب بھی وضع حمل ہوگا اور بچہ پیدا ہوگا, چاہے وہ نارمل طریقے سے ہو, چاہے اسقاط کی صورت میں ہو, لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. آگے فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, اور یہ جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق. طلاق دے دی. ابھی ہم نے بتایا کہ طلاق کے بعد بھی جو متعلقہ عورت ہے اس کو شوہر کے گھر میں عدت گزارنی چاہیے, اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت میں اس کو رہائش بھی فراہم کرے اور ساتھ ساتھ اس کا خرچہ بھی برداشت کرے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ ان کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنے وسعت کے مطابق, اور ان کو نقصان مت پہنچاؤ اور ان کو تنگ مت کرو, ان کو نقصان مت پہنچاؤ ان کو تنگ کرنے کے لیے. اور اگر وہ حاملہ عورتیں ہیں تو ان پر خرچہ کرتے رہو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ متعلقہ عورت اگر حاملہ ہے اور وہ گھر میں رہے گی تو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وضع حمل 7 مہینے 8 مہینے میں کہیں جا کر ہو, جبکہ طلاق بالکل شروع میں دی گئی تھی. تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ 7-8 مہینے تک مسلسل اس عورت کو خرچہ دیتا رہے, رہائش بھی فراہم کرے, خرچ بھی فراہم کرے, اور یہ شریعت کا حکم ہے. اب آگے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور اگر وہ متعلقہ عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم ان کو اجرت بھی دو. یہ وہ مسئلہ ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ماں ہے تو ماں تو عام طور سے اپنے بچے کو خود ہی دودھ پلاتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نسب تو باپ سے چلتا ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے, بس اب باپ سے چلتا ہے اور خرچے کی ساری ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے. اگر بچے کے پاس ذاتی مال نہیں ہے تو ساری ذمہ داری باپ کی ہے, حتیٰ کہ اگر بچہ ماں کے پاس ہو, طلاق ہو گئی ہو اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس پرورش پا رہا ہو, تو بچے کے پاس اگر ذاتی مال نہیں ہے تو اس بچے کا سارا خرچ, بچیوں کا سارا خرچ باپ کے ذمہ ہے, بچوں اور بچیوں کا سارا خرچ باپ کے ذمہ ہے. یہاں تک کہ اگر وہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے اور متعلقہ عورت جو ہے وہ دودھ پلانا نہیں چاہتی, وہ تو چاہتی ہے کہ میں کہیں اور شادی کر لوں, اب میں کیوں اس کے بچے کو دودھ پلاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم جانا, تمہارا بچہ لے, واپس کر دیا اس نے. تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ. اگر وہ عورت متعلق عورت یہ کہے کہ میں اس وقت دودھ پلاؤں گی جبکہ اجرت لوں گی اس کی, تو شرعاً متعلق عورت کو اجرت لینے کی بھی اجازت ہے. جو ماں ہے وہ تو اجرت نہیں لے سکتی, اس لیے کہ بیوی ہے وہ, تو جب بیوی ہے تو شوہر کو تو سارا خرچہ اس کا خود ہی برداشت کر رہا ہے. لیکن جب طلاق ہو گئی, بیوی نہ رہی, متعلقہ بن گئی, اب اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت لینا چاہے تو شریعت نے اس کو یہ بھی اجازت دی ہے. قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اگر وہ متعلقہ عورتیں تمہاری وجہ سے یعنی تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تم ان کو اجرت دو. وَأَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر کے رہو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو گے, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے. کیا مطلب؟ شوہر کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تم اس کو خرچہ نہیں دو گے متعلقہ بیوی کو, تو آخر کسی کو تو خرچہ دینا پڑے گا, تو جب دوسری کو عورت کو خرچہ دینا پڑے گا تو یہ تو حقیقی ماں ہے اس بچے کی, اس کو تو بطریق اولا تمہیں خرچہ دینا چاہیے, اس میں تمہارے لیے اور بچے کے لیے زیادہ فائدہ ہے. اور عورت کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ, اس کی پرورش کرو, اس کی اجرت تم لے سکتی ہو, کیونکہ اگر کوئی دوسری عورت دودھ پلاتی وہ اجرت لیتی تو تمہیں بھی اجرت لینے کا شریعت میں اجازت ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اب کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ قرآن تو یہاں خاموش ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ذکر کس کا آ رہا ہے, بیوی کا آ رہا ہے, متعلقہ کا آ رہا ہے, بچوں کا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اصل میں بیوی بچوں سے متعلق ہے, کہ ہر خرچ کرنے والے کو, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے. آگے قرآن نے فرمایا وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس آدمی پر اس کا رزق کچھ کم کر دیا گیا یعنی اس کو رزق کی تنگی ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ تعالی کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات کی ارشاد فرمائی کہ مرد کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ اپنے بیوی بچوں پر. بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس روپے ہوں اور وہ باہر خرچ کرے کسی غریب پر, فقیر پر, مسکین پر, تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار وہ دینار ہے جس کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. سب سے افضل دینار وہ دینار ہے جس کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. اور یہ مضمون حدیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ بیوی بچوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا آدمی کو ثواب ملتا ہے. آپ نے یہ سوچ کر کہ میری بیوی ہے, بچے ہیں, یہ کہیں دوسری طرف نظر اٹھا اٹھا کے نہ دیکھیں, دوسرے گھروں میں جا کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, آپ نے ان کو جی بھر کے کھلا دیا, کپڑے دے دیے تاکہ آرام سے زندگی گزار سکیں. تو یہ جو آپ اپنی وسعت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں, یہ نہ سمجھیے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس کا ثواب ویسا ہی ہے جیسے آپ باہر کے فقراء مسکین پر ثواب کرتے, بلکہ باہر کے فقراء اور مساکین کو خرچ کرنا کا ثواب کم ہے, اور بیوی بچے بہن بھائی اور ماں باپ ان پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ باہر کے کسی آدمی پر فقیر مسکین کو اگر آپ نہ دیں آخرت میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے, لیکن بیوی بچی کو اگر آپ نہیں دیں گے تو ان کا حق واجب ہے. اگر بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو آپ نہیں دیں گے, اگر بہن بھائی جو آپ کے محتاج ہیں ان پر آپ خرچ نہیں کریں گے, پھر وہ کہاں سے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ تو اپنے بیوی بچوں پر, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے, اور باہر کے فقراء غریب مسکین لوگوں پر خرچ کرنے کا ثواب کم ملتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, اور جس پر رزق تنگی ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی پر ایک ہی انداز سے خرچ کرے. کسی کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے, کسی کی آمدنی کم ہوتی ہے, تو بیوی بچوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر سے وہ مطالبہ نہ کریں کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو صرف اتنا ہی مکلف کرتے جتنا اس کے بس میں ہے. چنانچہ بیوی بچے اگر شوہر سے اس سے زیادہ مطالبہ کریں تو شرم یہ مطالبہ کرنا ان کا ناجائز ہے. شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے, جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق وہ اگر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس آدمی کے رزق میں تنگی ہو اس کو خرچ کرنا چاہیے اس مال سے جو اللہ نے اس کو دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ تعالی کسی انسان کو مکلف نہیں بناتا مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے اس کو دیا, اس سے زیادہ کوئی انسان مکلف نہیں. اور آگے فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, جو آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اس پر مجھے اپنے والد صاحب مرحوم کی بھی بات یاد آئی, اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی وہ بات لکھی ہے, تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا, اس آیت میں ایسے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ملنے کا اشارہ ہے جو مقدور بھر یعنی اپنی وسعت کے مطابق نفقات واجبہ پورا کرنے کی کوشش میں رہے اور بیوی بچوں کو تنگ کرنے کی عادت نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسانی پیدا فرما دیں گے. اس پر جو اپنے والد صاحب کی, ہمارے والد صاحب مرحوم کی دکان تھی اور کتابوں کی, تو ان سے میں نے خود سنا, فرماتے تھے کہ جب میرے رزق میں کچھ تنگی ہوتی ہے میں اپنے بیوی بچوں کا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. میں جب بھی میرے رزق میں کچھ تنگی ہوتی ہے میں اپنی بیوی بچوں کا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا گیا کہ ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اشارہ اس بات کی طرف کہ تم نیچے کے لوگوں پہ آسانی کرو گے، اوپر والا تمہارے اوپر آسانی کر دے گا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید میں تدبر غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا علم عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کی فہم عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری عقلوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے دماغوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے پورے جسم کو منور فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے موقع پر صبر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں توکل کی دولت عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ رزق کی فراخی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں شوہروں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ شوہروں کو بیویوں کے لیے، بیویوں کو شوہروں کے لیے، اور بچوں کو ماں باپ کے لیے یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہم کو شفا عطا فرما دیجئے. ہمارے متعلقین میں جو مریض ہم کو صحت عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہم کو روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. یا اللہ وارحم الراحمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.